تفسیر آیت نمبر 71 سے 71. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، پکڑو اپنا بچاؤ. حذر کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی خطرے اور آفت سے بچنا. پھر اسی مفہوم سے ترقی کر کے یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو جنگ میں دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مثلاً زرہ بکتر، سپر، اور پھر اپنے عام استعمال میں یہ اسلحے کے لیے استعمال ہونے لگا، جیسے تلوار وغیرہ، اور آج کے دور میں ٹینک وغیرہ یا اور اسلحہ. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ پکڑ لو، یعنی اسلحہ تیار رکھو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، یہ عملی اقدام کی اسکیم کا ایک حصہ ہے جسے وار ٹیکٹکس کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، خذوا حذرکم، پکڑو اپنا بچاؤ، اپنا اسلحہ لے رکھو، فانفروا، پھر نکلو. نفور ہوتا ہے نون فیرے، جنگ کے لیے نکلنا. فانفروا، پھر نکلو، سباتن، چھوٹی جماعتوں میں، سبت ان کی جمع، جیسے سری یا چھوٹے دستے کو کہتے ہیں، جیسے گوریلا وار کے لیے نکلا جاتا ہے چھوٹے دستوں میں، چھوٹے گروپس میں. اذن فرو جمیعا، یا نکلو سارے اکٹھے ہو کر، یعنی بڑا لشکر لے کر. جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورت النساء جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اور جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان کے دور کو کور کرتی ہے. یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت آزمائش کا دور تھا، کیونکہ شکست کی وجہ سے ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے. اور ہر روز ایسی خبریں مدینہ میں پھیلتی تھی کہ آج ادھر سے دشمن آ رہا ہے، آج ادھر سے آ رہا ہے، کیونکہ سب نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا تھا. اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ خصوصاً یہود جو تھے ان کے سردار مشرکین مکہ سے اتحاد کرنے کو گئے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. تو جنگ احد کی شکست سے بہت سے قبائل کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئے، اور انہوں نے اپنی اسلام دشمنی میں کوششیں تیز کر دی. ایسے میں مسلمانوں کو بہت پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑا. ان حالات سے نبٹنے کے لیے مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ نمبر ایک، اسلحہ تیار رکھا کرو، اپنا احتیاطی بچاؤ رکھو، پھر چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہو ضرورت پڑنے پر، اور بڑا لشکر لے کے بھی نکل سکتے ہو. اس کو وار ٹیکٹکس کہتے ہیں کہ جیسے حالات دیکھو ویسا ہی اس کے مطابق رد عمل رکھو. عربوں کے ہاں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو طریقوں سے جنگ ہوتی تھی، چھوٹے دستوں کے ذریعے جھڑپیں ہوتی یا باقاعدہ بڑی منظم فوج کے ذریعے جنگ ہوتی. تو یہاں پر اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارا ایمان ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، اس کی طرف سے مدد آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی ٹیکٹکس اور اپنے طریقے بھی آزماؤ، اپنی عقل سے بھی کام لو، اپنے اسباب بھی فراہم کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے صرف ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا اور صرف تسبیح کے زور پر جنگیں لڑنا یہ نہیں سکھایا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ اس کے لیے اپنی پوری تیاری رکھو. اور پھر دوسری طرف یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلو، جنگ کے لیے نکلو، تو ایک ایک کر کے نہ نکلو، یا بڑے لشکر میں نکلو یا چھوٹی جماعت میں نکلو، کیونکہ اکیلے جانے میں نقصان ہو سکتا ہے اور دشمن ایسے مواقع سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. اور جنگ کے علاوہ بھی عام سفر کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ کوئی شخص بالکل تنہا نہ نکلے. تنہا سے مراد جیسے کسی جنگل سے گزرنا ہے اس کو، تو ایسا بہادر نہ بنے کہ اکیلا نکل کھڑا ہو، کوئی بھی چیز انسان یا جانور اسے نگل سکتا ہے. تو اس کے لیے بہتر کیا ہے कि वो एक छोटे दस्ते की शक्ल में हो। एक से बेहतर है दो, दो से बेहतर है तीन और तीन से बेहतर है चार। जैसे कि एक रिवायत में आता है, बेहतरीन साथी चार हैं, यानी चार लोगों का ग्रुप बेहतरीन होता है। और बेहतरीन फौजी दस्ता 400 का है और बेहतरीन लश्कर 4000 का है। तो सुबह दिन आप यूँ समझे जैसे 400 लोग हो और उसके मुकाबले में जमी अजमरात बड़ा लश्कर यानी 4000 का ऑनवर्ड्स जरूरत के मुताबिक। और इसी तरह सफर वगैरह के लिए चार लोग। वो इन नमिन को और बेशक तुम में से लमन लयुबत अन्ना, अलबत्ता वो भी है जो बहुत सुस्ती दिखाते हैं। यानी अभी तुम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो जंग के लिए निकलना नहीं चाहते। बत्ता बे तो हमजा, बत्ता युबत्ते का मतलब होता है ढीला पड़ना, सुस्त पड़ना, पीछे रह जाना। यहाँ उनकी नफ्सियाती हालत को बयान किया जा रहा है। बात यह है कि मुनाफ़िक़त से खुदगर्जी जन्म लेती है और जब खुदगर्ज होता है इंसान तो फिर दीन की राह में कोशिश नहीं करना चाहता, अपनी जान नहीं लगाना चाहता। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोगों को जब कोई काम कहा जाए तो वो जान बचाते, हमें ना कहा जाए, किसी और को कह दिया जाए, काश मुझ पर ना नजर पड़े काम देने वाले की, मैं इधर उधर खिसक जाऊं। लेकिन जिस शख्स को अजर आखरत चाहिए वो बढ़ बढ़ कर काम मांगता है, कोई और काम बताइए, और काम चाहिए, क्योंकि वो तो अल्लाह के साथ सौदा कर रहा है ना। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान कामचोर हो गए। उस दौर में कम लोग ऐसे थे लेकिन थे, तो उनको अल्लाह ने खोल कर रख दिया। वो इन नमिन कुम लमल्ला युबक्ति अन्न, तुम में अभी तक वो लोग मौजूद हैं जो सुस्ती दिखाते हैं, जो पीछे रहना चाहते हैं। फइन असाबतकुम मुसीबतन, फिर अगर तुमको कोई मुसीबत आ जाती है, यानी तुम्हारे जंग में जाने की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ उठानी पड़ती है, जैसे जंगे उहद में हुआ, आला वो कहते हैं قد انعم الله علي, अल्लाह ने तो मुझ पर बड़ा इनाम किया, इذ لم اكن معهم شهيدا, जबकि मैं उनके साथ हाजिर न हुआ। वो अपनी गैर हाजिरी को अल्लाह का इनाम समझते हैं कि शुक्र है मैं वहां नहीं था तो अल्लाह के रास्ते में मुझे कोई मुश्किल पेश न आई। हालांकि अल्लाह के रास्ते में गाजी हो के शहीद हो, जान जाए के बच जाए, दोनों में खैर की खैर है। दुनिया की कामयाबी हो तो भी बड़ी बात है, अगर दुनिया में ना मिले कुछ, जान भी चली जाए, तो वो तो और भी ज्यादा बड़े दर्जात मिल जाते हैं। इसलिए अल्लाह की राह में काम चोर इंसान, जान चुराने वाला, पीछे रहने वाला दरअसल अपना ही नुकसान करता है। तो यहाँ बुनियादी तौर पर खिताब मुनाफिकीन से है जो हीलों बहानों से जहाद पर निकलने में देर करते थे और पीछे रहने की कोशिश करते। وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, और अगर तुमको अल्लाह की तरफ से कोई फजल पहुंचता है, यानी माल गनीमत वगैरह मिलता है, لَيَقُولَنَّ, तो जरूर कहेगा, كَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, गोया के तुम्हारे और उसके दरमियान कोई मोहब्बत न थी, यानी कोई ताल्लुक न था, तुम्हारे जीन वालों में से गोया न थे। क्या कहता है, या लैतनी, ऐ काश कि मैं, कुंतु मअहुम, इनके साथ होता, फअफूज फौजन अजीमा, तो अजीम कामयाबी पाता। ये होता है मुनाफिक, जिसको सिर्फ दिलचस्पी अपनी जात से फिर अपने माल से है। सिर्फ वो उस काम को करना चाहता है जहाँ से फायदा हासिल हो, दीन के रास्ते में कुर्बानी से गुरेज करता है। तो ऐसे किरदार या ऐसे शख्स का तर्ज अमल क्या होता है कि जब अल्लाह के रास्ते में मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचती है, कहता शुक्र है मैं नहीं गया, शुक्र है मैं बच गया और दूसरे गए। ये नहीं पता गए कहाँ, आला तरीन जन्नतों में पहुंच गए जाने वाले, और तुम पीछे रह के दुनिया में ख्वारियां कर रहे हो। कभी इंसान सोचे तो, अल्लाह की राह से जान बचा कर सोचे तो कि ये जान लगानी कहाँ है, क्या हासिल होगा। एक तरफ वो आलीशान जन्नत है और दूसरी तरफ ये हकीर सी दुनिया, इसके लिए जी रहे हैं और इस पे खुश हो रहे हैं कि शुक्र है मैं बच गया इस हकीर दुनिया में रहने को। اور اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اور جب تم کوئی مال غنیمت لے کے لوٹتے ہو، کیونکہ محبت جو مال سے ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ کوئی اور بھی رشتہ تعلق ہے، وہ نہیں پوچھتا تمہارا حال کیا ہے، تم نے وہاں کیا کیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کالم تکم بینکم و بینہ مودتم، اس کا رویہ اتنا عجیب ہوتا ہے، اتنا اسپارٹ لہجا ہوتا ہے کہ اس کو ساری دلچسپی پھر مال سے ہوتی ہے کہ لے کے کیا ہو، یہ نہیں دیکھتے تم خود بھی بچ کے آئے ہو کہ کیا ہوا، اسے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، تمہاری خیر سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم زندہ رہے یا مر گئے، اس کو یہ ہے لائے کیا ہو، کاش میرا بھی اس میں حصہ لگ جائے. فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں، جنگ کرے اللہ کے راستے میں. الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں. اللہ کے راستے میں لڑنے والے تو اپنی دنیا بیچ ڈالتے ہیں، وہ دنیا دینا جانتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس کے بدلے میں پائیدار آخرت ملنے والی ہے، اجر عظیم ملنے والا ہے. اللہ کے راستے میں تو انہی کو لڑنا چاہیے جو اپنی دنیا بیچ سکتے ہوں، جو اپنی دنیا کا نقصان کر سکتے ہوں. وَمَن يُقَاتِلْ، اور جو کوئی جنگ کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے. وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، تم اللہ کے راستے میں جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ حالانکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، بے بس مرد اور عورتیں اور بچے، الذين يقولون، وہ جو کہتے ہیں، پکارتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية، ہمیں اس بستی سے نکال، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، جنہوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا. تمہیں ان مظلوموں کی چیخ پکار نہیں سنتی؟ کیا ان کو ظلم سے نجات نہیں دو گے، ان کے لیے نہیں نکلو گے؟ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، وہ پکار رہے ہیں، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا کر، یہ انسان تو ہماری مدد نہیں کر رہے، تو غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کر. وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے، تو اپنے فضل سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دے. اس آیت کے شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان جو مکہ میں رہ گئے تھے، بوڑھے مرد، معذور لوگ، کمزور عورتیں، چھوٹے بچے، وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور جب سے اہل مدینہ کے ساتھ اہل مکہ کی ٹینشن زیادہ ہوئی اور جنگ احد کے بعد مسلمانوں کا روب کچھ کم ہوا، تو ہر طرف سے مسلمانوں پہ یلغار ہو گئی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ان کے بیچ میں رہ رہے تھے، ان پہ ظلم و ستم اور زیادہ ہو گیا، اور وہ بیچارے بے بس تھے، ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے. تو اس وقت مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ان مسلمان مردوں اور بچوں اور عورتوں کو نہیں چھڑاؤ گے، ایسے ہی بیٹھے رہو گے جو کہ پکار رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے؟ حضرت ابن عباس جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے، میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یعنی ہم مکہ میں تھے اور ہم نکل نہیں سکتے تھے. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ مکہ میں، بلکہ جہاں کہیں کوئی شخص مسلمان ہوتا اس پر ایسی ہی مشکلات ٹوٹ پڑتی. اس میں ایک چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے نا اس دور میں آج کل کے حالات کی، ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو جنگ احزاب تک یہ سارا عرصہ بہت زیادہ تکلیف کا تھا کیونکہ بہت زیادہ مسلمان پس گئے تھے. ان کا وہ روب ختم ہو گیا تھا نا جو ایک شان ہوتی ہے جس کی وجہ سے دشمن آنے سے گھبراتا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ہم نقصان پہنچائے تو اور شیر ہو گئے کہ اب تو ہم اور زیادہ لوٹ سکتے ہیں. تو بالکل آج کل بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ایک جگہ مشکل پیش آئی تو اب وہ ہر دوسری جگہ پر یلغار ہو رہی ہے. ایسے میں یوں لگتا ہے جیسے بالکل بیار و مددگار ہو گئے اور مایوسی کسی کیفیت. لیکن یاد رکھیے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے, اپنے اندر تبدیلی لانا پڑتی. کیوں اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی پابندی کرائی جا رہی, کیوں کیریکٹر بلڈنگ کی جا رہی کہ تم ابھی بڑی فتح کے قابل نہیں ہو. ورنہ اللہ چاہتا تو جب ہجرت ہوئی تھی اگلے ہی سال مسلمان آ کے مکہ فتح کر لیتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے لیے 7 سال کا وقت دیا گیا تیاری کرو, اور تیاری صرف اسلحہ بنانے کی نہیں, اس سے پہلے اپنی ذات کے اندر. تو یاد رکھیے کہ مسلمان صرف اسلحے کے بل پہ نہیں جیتتا, اس کے لیے اسے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنا پڑتا ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے, تب جا کر وہ جنگیں جیتتا ہے. جب تک اندر کا محاذ کمزور ہوگا, بنیاد کمزور ہوگی, اس وقت تک اسلحے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اسلحہ تو آج بھی ہے مسلمانوں کے پاس, ایٹم بم تک ہے, لیکن استعمال نہیں کر سکتے نا. کیوں نہیں؟ اندر ہی یونٹی نہیں, آپس میں عزت احترام نہیں, رحما بینہم آپس میں رحم دل ہی نہیں, تو اشداء علی الکفار کفار پہ سخت کہاں سے ہوں گے؟ تو بیلنس قائم کرتا ہے نا, جو رحما بینہم وہ اشداء علی الکفار ہوتے ہیں, اور جو آپس میں پھٹے ہوئے ہوں وہ اشداء علی الکفار ہو نہیں سکتے. ایسے لوگوں کے لیے کامیابی نہیں ہوا کرتی. تو ہمیں اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا ہوگا. ہم میں سے جو بھی اٹھتا ہے, جو بھی تحریک اٹھتی ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے, بڑی بڑی باتوں کے دعوے کرنے لگتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, کوئی آرگنائزیشن بنتی, کچھ ہوتا ہے, آپس میں تفرقہ شروع ہو جاتی, آپس میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک آپس میں یک جان یک دل نہیں ہوں گے, اس وقت تک دشمن کے مقابلے میں کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ فطرت کا ایک اصول ہے. تو جب تک ہم مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد اتفاق اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور اخلاق کی بہتری اور ایک دوسرے کی مدد نہیں ہو, اس وقت تک باہر کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ جہاں پر سینکڑوں لوگ بھوکے ہوں, بیمار ہوں, پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوں, ان لوگوں کے لیے اس میں کیا دلچسپی ہے کہ کہاں کون پٹ رہا ہے اور کہاں کوئی, کیونکہ وہ تو سسک سسک کے خود زندگی بسر کر رہے ہیں. تو جب ہماری اکثریت کا یہاں حال یہ ہے, انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کی حکومت ہو اور کس کی نہ ہو؟ انہیں اس سے کیا دلچسپی کہ کون حملہ کر رہا ہے اور کون مار رہا ہے اور کون جی رہا ہے؟ ان کے تو اپنے گھروں میں چراغ نہیں جلتا. جن کے اندر نہ تعلیم ہے, نہ پیٹ میں کھانا ہے, نہ بیماری میں علاج ہے, ان کے اندر اگر ایک ایمان بھی ہوتا تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی لڑ سکتے تھے. جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتی, ان کے پیچھے عوام کی بیکنگ ہوتی ہے. جب تک عوام کے جذبے بلند ہوتے ہیں تو آگے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں, پھر دنیا میں عزت بنتی ہے. لیکن ہماری بنیادیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں, اور ان بنیادوں کی مضبوطی کی طرف, ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. کوئی بھی پودا اوپر سے نہیں لگتا, بیج سے گرو کرتا ہے. ہمیں چھوٹے کاموں سے آغاز کرنا ہے, اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, اپنے آس پاس سے. وہ بنیادی اخلاق بھی تو نہیں رہا جو آج غیروں کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں. بیسک ہیومن ایتھکس جو ہے وہ بھی ملیا لیٹ ہو کے رہ گئی, یعنی بے حسی موت کی طرح چھائی ہوئی ہے ہم پر, احساس ہی باقی نہیں. किसी का दुख दर्द महसूस ही नहीं होता, खुदगर्जी का एक आलम है। ऐसे लोग तो दुनिया में क्या करेंगे, और तो खसो खाशाक की तरह हल्के हो जाते। हमें बुनियादी इस्लामी अखलाक को उजागर करने की जरूरत है, और उसके लिए हम में से हर एक को मेहनत करने की जरूरत है। अफराद बदलेंगे तो अकवाम बदलेगी, फर्द की हालत दुरुस्त होगी तो कौम की होगी। जितने चाहे मंसूबे बना ले, कुछ भी नहीं चल सकता जब तक इंसान दुरुस्त न हो। الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ لڑتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور اس کے برعکس والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ طاغوت سے مراد یہاں مکہ والوں کے لیے سرداران قریش تھے جو انہیں اسلام لانے سے روکتے تھے، اور بہت بڑی رکاوٹ تھے اسلام کے راستے میں لوگوں تک دین پہنچنے کے لیے، یہی سردار ہی تو حائل تھے۔ اور اسی طرح یہود کے سردار، تو الذین آمنوا ایمان والوں کی جنگ، یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہوتی، اور اس کے برعکس کفر کی جنگ، کافروں کی جنگ طاغوت کے راستے میں ہوتی، شیطان کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے قومی مفادات کے لیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، ان قید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے، اس سے مت ڈرو۔ اب دیکھیں کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، تو شیطان کی چال کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو جب ہمیں کوئی کہتا شیطان آ جائے تو تم، میری والدہ بتاتی ہے تم ایک ڈنڈا اٹھا لیتے تھے، مجھے بتاؤ شیطان کہاں ہے، میں جا کے لگاتی ہوں، کہاں ہے بتاؤ، کہاں سے آ رہا ہے۔ تو شیطان کو تو ڈنڈا نہیں پڑ سکتا، اس کو تو اندر کا ایمان ہی پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر قوت ہوگی تو پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو جب ایمان ہوگا اندر تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر کیا بات کہی جا رہی؟ کیریکٹر بلڈنگ، اندر سے مضبوط ہو، اپنا آپ سنوارو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ اور یہاں جو خاص طور پر فی سبیل اللہ کی بات ہے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم قومی مفادات کے لیے، شخصی مفادات کے لیے اور دنیاوی اغراض کے لیے جنگیں کرتے ہیں اور نام لگا دیتے ہیں دین کا۔ ہمیں ایک پیس آف لینڈ چاہیے، ہمیں کوئی دنیا کے ریسورسز چاہیے، اور نہ جانے کیا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں چونکہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے خود بخود ہماری جنگ اللہ کے راستے میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ مومن اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام کے نیچے نہیں لڑتا۔ الذین آمنوا ایمان والے کیسے لڑتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی خاطر جنگ کرتے ہیں، جغرافیائی اور قومی مفادات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے۔ اچھا، اللہ کے دین کے لیے کیسے ہوتی؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب آپ اللہ کا دین کیا، اللہ کا راستہ، جیسے صراط مستقیم کو وے آف لائف اور اسلامک لائف سٹائل آپ کو بتایا گیا تھا، جب آپ اس پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو آگے سے رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، بیریئر آنے لگتے ہیں۔ کسی رکاوٹ کو آپ ہاتھ سے ہٹاتے ہیں، کسی کو قلم سے ہٹاتے ہیں، کسی کو زبان سے ہٹاتے ہیں، کسی کو کسی چیز سے، چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ ہاتھوں سے، زبان سے مل جل کے ہٹتی جاتی ہیں۔ لیکن بساؤں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی جو زبان اور ہاتھ سے نہیں ہٹتی۔ اس کے لیے پھر اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو جو شخص وہ جنگ کرتا ہے، تو وہ جو جنگ ہے وہ بھی کس کے لیے؟ دراصل اللہ کی طرف جانے کے راستے میں آنے والی جنگ ہے، وہ مال کے لیے اور مقاصد کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ امیجن کریں اس کو، ایک سڑک ہے سیدھی، آپ کو پتا چلتا کہ سڑک کے اس دوسرے اینڈ پر آپ کو اپنے رب کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور وہ جنت آپ کو مل جائے گی. اور وہ سب اب آپ یہاں سے چل پڑتے ہیں. چلتے ہیں تو کہیں آپ کا اپنا نفس آپ کو ستاتا ہے, آپ اپنے آپ کو جھٹکتے ہیں, نہیں مجھے تو اللہ کی طرف جانا ہے. شیطان آتا ہے بس اسے ڈر, دیکھو کہاں جا رہے ہو, کیا پتا وہاں اللہ تعالیٰ نہ ملے تم کو. پھر انسان کہتا نہیں نہیں, وہ جس نے مجھے بتایا سچ بتایا کہ وہی ہے, مجھے جانا ہے. اس کو ہٹا دیا آپ نے, آگے کوئی اور لالچ آ جاتے, آگے آپ کے رشتے دار آ جاتے, دوست آ کھڑے ہوتے, کوئی اور رستہ بند کرنے کو آتے. آپ کسی کو زبان سے, کسی کو ہاتھ سے, کسی کو کسی طرح ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے, اپنا سفر جاری رکھتے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس میں ایک اور بھاری چٹان آ جاتی, تاغوت سامنے آ جاتے, ایسے لوگ اور ایسی قوتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کو آپ ہاتھ سے زبان سے سنشا سے نہیں ہٹا سکتے. اس کے لیے اسلحہ ضروری ہوتا ہے. اور پھر پہلے آپ اکیلے اکیلے بھی لڑ رہے تھے, کام کر رہے تھے, ایک ایک دو دو نے بھی مل کے ان رکاوٹوں کو ہٹا لیا, لیکن بڑی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے سب کی ضرورت, اکٹھے ہو جاؤ, ایک لشکر کی ضرورت ہے, آپس کے اتحاد کی ضرورت ہے, وہ مل کر اس کو ہٹائیں گے. لیکن مقصد وہی ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے. مومن کی جنگ یہی ہوتی ہے, اس کی جنگ اللہ تک پہنچنے کے لیے, ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ہوتی, خواہ وہ اپنے آپ سے لڑے, خواہ وہ اپنے رشتہ داروں سے, خواہ وہ دوستوں سے, خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج اور قاعدوں سے, یا کسی بھی اور چیز سے, یا پھر دشمن سے, حتیٰ کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کیا کرتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, کہنے لگا کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے, کوئی شہرت اور ناموری کے لیے, کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے, کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے, ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو, یعنی اللہ کا نام بلند ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی, نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا, خیال ہی نہیں کبھی آیا زندگی بھر, تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی. یعنی قیامت تک جاری رہے گا یہ سلسلہ, اور اس کے لیے سوچنا بھی نہیں. یہ دراصل منافقت کی ایک نشانی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میری امت میں یہ بات گراں بار نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا, اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. یعنی میری تو سب سے بڑی تمنا یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین کی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا, اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے. آپ نے فرمایا, خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے. آپ نے فرمایا, اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. یعنی صبح کے وقت اللہ کے راستے میں نکلنا یا شام کو نکلنا, دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا, جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اسے اللہ کے ارشادات کا یقین ہو تو اللہ اسے شہادت کا درجہ دے کر یا تو جنت میں داخل کرے گا, یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا.